سواه، وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يروى عن محمد وعن محمد. اس پانچ روزہ گفتگو کے لیے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے، کہ بنیادی طور پر ہماری گفتگو اس موضوع کے گرد رہے گی کہ رحلت اور شہادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام جو آپ کی دنیا سے کوچ اور رحلت کے جو ایام ہیں، تاریخی اعتبار سے یہ ایام قابل توجہ اور ضروری ہے کہ ایک مومن، ایک شیعہ ان تمام واقعات سے مطلع ہو کہ جو خاندان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مسائل رونما ہوئے، جو مسائل ڈھائے گئے، ان مسائل سے آگاہی ضروری ہے. اور یہاں شاید ممکن ہے آگے جا کر میں اس حدیث کو دوبارہ بیان کروں، کیونکہ یہ حدیث ایک اہم حدیث ہے اور مجھے بارہا شاید اس حدیث کو پڑھنا پڑے. گرو پر محمد والے محمد پر من لم يعرف ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريف من اتى الينا ما ولينا به فيما ولينا به. توجہ کریے حدیث. بعض اوقات مومنین کے ذہن میں اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ گزشتہ تاریخ کو ریوائز یا اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث ایک حد تک اس سوال کا جواب دے رہی ہے. یہ حدیث معصوم فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ جو شخص نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے, جو ہمارے حقوق کو قبض کیا گیا, جو شخص ہم پر ہونے والے مظالم کو نہیں جانتا, من لم يعرف ما اوتي الينا من ظلمنا فهو سليم من اتى الينا. عجیب روایت ہے. اگر روایت نے اگر فقط یہ کہہ دیا ہوتا کہ انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا, انہوں نے جو ایک محبت اور قربت کا جو تقاضا تھا اس کو ادا نہیں کیا, تو شاید ایک حد تک بات سمجھ میں آ جاتی کہ صحیح تو ہے, لیکن اس طریقے سے امپورٹینس کو بیان کیا جا رہا ہے. لیکن توجہ کریں, معصوم فرماتے ہیں جو شخص نہیں جانتا ہے ہم پر ہونے والے مظالم کو, جو ہمارے حقوق کو غصب کیا گیا, وہ ان لوگوں کے شریک ہے کہ جنہوں نے ہم پر یہ ظلم کیا, جنہوں نے ہم پہ یہ ظلم کیا. دیکھیں, ایک ہمارے پاس سلسلہ روایات ہے, زیارت وارثہ میں بھی وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورا میں بھی پڑھتے ہیں کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے ہم پر مظالم کیے, جنہوں نے سنا اور وہ اسے راضی ہو گیا. نہیں, اس نے راضی ہونا نہیں ہے, اس نے اعتنا نہیں کیا, وہ جانتا نہیں ہے ہم پر ہونے والی مصیبت, ہم پر ہونے والے مسائل سے آگاہ نہیں ہے, اس کے بعد اتنی فرصت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہم پر ہونے والے مظالم کو سنے. اگر کوئی شخص مظالم کو نہیں جانتا تو وہ ان لوگوں کی طرح, اگر میں روایت کی اپنی طرف سے اگر تشریح کروں تو یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو بن سے رسول کے دروازے پر جلدی لکڑیاں لے کر آئے تھے. کوئی مومن تصور کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط تاریخی داستان نہیں ہے, نہیں, اس کے اوپر اعتقادات کی بنا ہے. آج نوجوانوں نے تشیعوں کے درمیان ایک مختلف اقسام کی فکر کا پروان چڑھنا, مختلف انداز کے اشکالات اور اعتراضات کا ہونا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کے حقائق نہیں معلوم ہے, ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ارے معلوم ہے اجتماعی طور پر کچھ مظالم ہوئے, اہل بیت کے حقوق کو پامال کیا گیا, نہیں, مطلب یہ عارف ما اوتیا الینا, جو ہم پر ڈھایا گیا ظلم اور ہمارے حقوق کو چھین جانے کے بارے میں نہیں جانتا ہے, وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے. اس لیے کہ یہ ایک فقط تاریخ نہیں ہے, فقط تاریخ, مثال دوں میں ہٹلر کا زمانہ کوئی تاریخ ہے, اگر انسان اس تاریخ سے اگر واقف نہیں ہے تو انسان کی آخرت اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرے گی, انسان کا ایمان اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرے گا, جنت اور جہنم اس پہ کوئی ریلیٹ نہیں کرے گا. اور شاید ممکن ہے اسلام کی بھی بہت ساری تاریخ ہے, اسلام کی بھی بہت ساری تاریخ ہے, اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مطلب میں مثال دیتا ہوں, حضرت حور کی زوجہ, حضرت حور کی والدہ, تو یہ بھی تاریخ ہی ہے نا, جو بھی پاس میں گزرے ہوئے واقعات ہیں اس کو تاریخ کہتے ہیں, اس کو ہسٹری کہتے ہیں, خود نہیں معلوم. نہیں معلوم. اب آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا, کوئی انسان کی عقیدہ اور ایمان کے بارے کٹ نہیں کرے گا. ہاں اگر کہ مولوی کے لیے یہ سارا جاننا واجب ہے, یہ لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ مولوی کو سب معلوم ہونا چاہیے, نہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. ہمیں جو معلوم ہے وہ سمندر میں قطروں کی طرح, قطروں کی مقدار کے برابر ہمارے پاس علم ہے. چند چیزوں کا علم ہے بس, کسی کے پاس تھوڑا زیادہ, کسی کے پاس تھوڑا کم, یہی صورت حال ہے. لیکن پہلا یہ ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کا کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, کوئی نہ ایمان سے ریلیٹ کرتا ہے نہ ثواب و جزا سے ریلیٹ کرتا ہے. تو آئمہ علیہ السلام کی ہسٹری ممکن ہے ایک مودت اور عقیدت اور آئمہ علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, ایک یہ ماحول بنانا بہت ضروری ہے. کون سا ماحول؟ آئمہ اثار علیہ السلام سے عقیدت اور مودت, آئمہ اثار علیہ السلام سے عقیدت اور مودت. یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ اس کو فی الحال میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ شاید وضاحت کروں گا. اگر جب کہ مجالس میں اس کی طرف اکثر اشارہ کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے بھی آئمہ اثار علیہ السلام سے اپنی مودت, عقیدت, قربت, محبت کو کسی طریقے سے انسان اٹیچ کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو آئمہ سے متصل کرتا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری محبوب ہیں, ساری کی ساری رضایت الہی اور قرب الہی کا سبب ہے. یہ سب کا سبب جس میں عزاداری بہت بڑی ایک مثال ہے. عزاداری در حقیقت کہ جس کو علماء کرام شاعر اللہ سے تعبیر کرتے ہیں, تو عزاداری ڈائریکٹ اگر دیکھا جائے تو شاید روایات ہمارے پاس چار تو نازل ملے, لیکن در حقیقت عزاداری یہ در حقیقت شاید اہل بیت اثار علیہ السلام سے قربت کا ایک جو آئے قربت ہے, اللہ علیہ اجرن الا المودت فی القربہ, اس کا ایک طریقے کا ہی عزاداری ہے. آل محمد سے کسی طریقے سے انسان اٹیچ رہے, آل محمد علیہ السلام سے اپنی عقیدت, اپنی محبت کو کسی طریقے سے انسان اپنے دل و دماغ سے, انسان اپنے کسی ایکشن سے, کسی کام سے, کسی بھی چیز کے ذریعے سے آل محمد علیہ السلام سے اپنی عقیدت کو, عقیدت اور مودت کو اعتبار دیتا ہے, یہ آئے مودت کا مزاجی ہے, اور یہ قرب الہی کا سبب ہے, قرب الہی کا سبب ہے. توجہ کریں, ہم جو دنیا میں آئے ہیں, ہم دنیا میں, میں دیگر لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں جن کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا حقیقت نہیں ہے, دنیا راگزر ہے, دنیا گزرگاہ ہے, دنیا میں رہنا نہیں ہے, دنیا کے لیے ہم نہیں آئے. تو یہ میں اہل ایمان کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں, پر جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ایک ہی محور ہے, ایک ہی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے قرب الہی, خدا سے قریب ہونا, خدا سے تقرب ہونا, متقرب ہونا. بہت سارے ذریعے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ان عرائض کو بیان کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں خدا سے تقرب کے لیے, لیکن اہم ترین چیز جو خدا سے تقرب کا ذریعہ اور خدا سے تقرب کا باعث ہے وہ محمد و آل محمد سے محبت ہے, محمد و آل محمد علیہ السلام سے عقیدت اور مودت ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب باعث تقرب اللہ ہے. یہ نماز میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں یہ جملہ نہیں معلوم بیان کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا, نماز خدا نہیں ہے, نماز توحید نہیں ہے, نماز اس خدا سے تقرب کا ذریعہ ہے. وہ افراد کے جو توسل کو آل محمد کی محبت اور عقیدت کو شرک اور بدعت کہنے والے ہیں, ان کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے نماز بھی بدعت ہے, کیونکہ نماز توحید نہیں ہے, نماز وسیلہ ہے خدا کے تقرب کا. نماز ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. اگر آل محمد کے توسل بدعت ہے تو نماز بھی بدعت ہے. پھر کوئی ایسا ایڈریس اور کوئی ایسا پتہ معلوم کرے خدا کا کہ جا کے ہم ڈائریکٹ خدا سے ملے, تو نہیں ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں, پھر لفظ ذریعہ کہنا پڑا مجھے, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں خود خدا سے ڈائریکٹ متصل ہو جائے, نہیں, انہی وسیلوں کے ذریعے سے. تو بہر یہ کبھی موقع ملا تو ان شاء اللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. تو توجہ کریں کہ جو اہم ترین, بلکہ اہم نہیں بلکہ منحصر جو مقصد ہے, جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے, وہ تقرب ہوتا ہے, خدا سے قریب ہونا ہے. جب خدا سے قریب ہونا ہے تو ہم بحث اصول دین میں بحث کرتے ہیں کہ خدا ہے, خدا نے دنیا کو خلق کیا, وہ ایک ہے. جب وہ حکیم ہے اور اسے کسی پرپس سے, کسی وجہ سے دنیا کو خلق کیا, تو پھر ضروری ہے کہ وہ اپنا پرپس بیان کرنے کے لیے کس وجہ سے دنیا کو خلق کیا نبی کو بھیجے, نبی کو ارسال کرے, نبی کو وسیلہ قرار دے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ خدا کا مقصد کیا تھا. وإلا خدا آسمان, خدا آسمانوں پر تو نہیں ہے, لیکن خدا آتی منحصر ہے. اور ہم اگر خدا اپنی مراد کو, اپنے مقصد کو اگر ہمیں نہ بتائے تو لغویت لازم آتی, حکمت الہی کے برخلاف ہے. بس ضروری ہے کہ خداوند متعال نے جو قرب الہی کے لیے ہم اشرف المخلوق انسانوں کو خلق کیا, توجہ کیجیے گا, یہ بات بھی ہمیں خدا ہی سے معلوم کرنا ہوگی کہ اہم ترین چیز خدایا تیرے نزدیک کیا ہے کہ جسے تیرا تقرب حاصل ہو. میرا اور آپ کا ذہن, میرا اور میری اور آپ کی فکر, میرا اور آپ کا شعور, یہ دلیل نہیں ہے, یہ حجت نہیں ہے. حجت صرف اور صرف خدا کا کلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام ہے, بس کلام. میری اپروچ, میری فکر, میرا ذہن, میری تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ تحقیق اگر دلیل کے ساتھ ہے سر آنکھوں پر, اگر دلیل نہیں ہے تو سب کوئی اعتبار نہیں ہے. بس توجہ کریں, معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پر ہونے والے مظالم کو نہیں جانتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے. دیکھیں عام عوام میں اس قسم کے میسیجز پاس کرنا اور قسم کے میسیج بنانا کہ اگر کسی شخص نے یہ, تم نے اگر یہ کیا تو یوں ہو گیا اور یوں کیا تو یہ, خواہش عام عوام ایک عام انسان کی ہوئے, یہ حدیث معصوم ہے, حدیث معصوم ہے. پر ضروری ہے کہ ہم, کیونکہ تاریخ ہے اسلام میں جو سب سے بڑی آفت آئی, سب سے بڑی جو مصیبت آئی وہ سن 11 ہجری میں آئی. سن 11 ہجری پر ہونے والے واقعات جو عالم اسلام میں رونما ہوئے, یہ ایک وہ دردناک تاریخ ہے کہ جو عالم اسلام میں رونما ہوئی. اور میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو شاید اس جملے کی کبھی تفصیل بیان کر دوں, تو توجہ کیجیے گا, سن 11 ہجری بعد شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بارے دیگر سلمان سب نے بارے دیگر سلمان سب نے یہ جو سن 11 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کہ جو حالات اور واقعات ہیں یہ کیا ہے, اس لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ خداوند متعال نے حضرت آدم سے جو ایک پلان بنایا تھا, ایک خدا نے ایک جو پورا پلان بنایا ہوا تھا خداوند متعال نے، سن 11 ہجری میں خدا کا پلان خراب ہو گیا. خداوند متعال نے 124,000 انبیاء بھیجے اور خدا کے ذہن میں ایک پلان تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو اکمام دین کا اعلان ہوا، اکمام نعمت کا اعلان ہوا، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ابھی تک دین اپنے ابتدائی مراحل میں ہے. لیکن جب اعلان ولایت ہوا تو اس کو اتمام نعمت یا اتمام دین سے تعبیر کیا گیا. خود قرآن کی آیت ہے، خود قرآن کی آیت ہے کہ خدا جو یہ دین بنایا خداوند متعال نے، خداوند متعال نے پورا ایک پلان بنایا تھا. خداوند متعال حضرت آدم سے ایک پلان لے کر چل رہا تھا اور اس پلان کو آخر میں جو آخری چیز ٹھوکنی تھی وہ ولایت اور امامت کا مسئلہ تھا. سن 11 ہجری میں خدا کے پلان کو خراب کیا گیا، خدا کے پلان کو نیست و نابود کیا گیا. سوال کرتا ہوں، آیا خدا کا پلان جو ولایت، جو میدان غدیر میں اعلان ولایت کے بعد تھا، کیا اس پلان پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا. اب وہ کیا اسباب تھے؟ کب اس کے لیے میں ان بعض تاریخی واقعات کو بیان کروں؟ درود پڑھ محمد وال محمد پر. تو بہت تاریخی واقعات تو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اس زمانے میں رسول ایک حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حق کے ولایت امیر المومنین ان تک پہنچ جائے. لیکن کس طریقے سے منافقین نے اس میں رکاوٹ ڈالی، رکھنا ڈالا، اور خطی مرتبت ظاہری طور پر اب ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بے اذن خدا، خدا کی اجازت سے، خدا کی قدرت سے طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ ایک نارمل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو ظاہری طور پر آئمہ اطہار علیہ السلام کی شہادتیں ہوئی، ظاہری طور پر کربلا میں شہادتیں ہوئی. لہذا ایک لفظ اگر میں کہوں تو اس سے حساسیت پیدا نہ کی جائے کہ رسول جس حکمت عملی پہ عمل کرتے ہوئے پوری کوشش کی تھی رسول کی کہ کسی طریقے سے یہ ولایت اور امامت امیر المومنین تک پہنچ جائے، وہ حکمت عملی فیل ہو گئی. اب وہ کیا حکمت عملی تھی آپ کی اور کس طریقے سے منافقین نے اس کو، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ دیکھیے یہ تعبیر اگرچہ ایک مومن اس تعبیر کو شاید بہت برداشت نہ کر سکے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی حکمت عملی فیل ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک، یا رسول جو وہ چاہتے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکا، خوب نہیں ہوا. صرف رسول کیا، خدا بھی ساتھ نہیں ہوا، مگر خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرا ہر بندہ توحید کو قبول کرے. ایسا ہوا نہیں ہوا. خدا چاہتا تھا کہ میرا ہر بندہ رسول کی رسالت کو قبول کرے، نہیں ہوا. بس خدا کی مراد حاصل نہیں ہوئی. ان کو کہتے ارادہ تشریعی، خدا کے دو قسم کے ارادے ہیں، ارادہ تشریعی اور ارادہ تکمینی. کہ ارادہ تکمینی کرتا ہے تو کن فیکون کی طرح ہے، جب خدا ارادہ تکمینی کرتا ہے تو کن فیکون کی طرح ہے، ہو جائے اور ہو جائے گی. اس میں کبھی بھی خدا کا ارادہ فیل نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی ارادہ تشریعی، ارادہ تشریعی تو خدا چاہتا ہے لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ. کیا کنڈیشن؟ کہ بندہ اپنے اختیار سے کرے، زبردستی نہیں کرے. چاہتا تو خدا سب کو ہی توحید اور رسالت امیر المومنین کی ولایت پر لے کر آ جاتا، اور قرآن کی آیات بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے. لہذا خدا چاہتا تھا کہ اختیار کے ساتھ. بس یہاں پر کب اس کے میں تاریخی واقعات اور تاریخی حالات کو بیان کروں، اگر یہ ارادہ تھا کہ میں آج اس مقدماتی گفتگو کو مکمل کر لوں گا توجہ کریں, تین آیات قرآن کی, تین آیات قابل توجہ آیات ہیں. سب سے پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اپنے بچوں جوانوں کو کچھ آیات یاد کروائیں ہم, جیسے آئے ولایت ہے, آئے مودت, الحمدللہ آئے مودت اپنے بچوں کو ہمیں, ہمارے بچوں کو یاد ہے آئے ولایت, اگر تو حسن ہے میرا, آئے ولایت یاد ہے, آئے اطاعت یاد ہے, آئے مودت یاد ہے, اس قسم کی آیات, آئے درود یاد ہیں. اسی طرح کچھ آیات اپنے بچوں کو یاد کریں, جن میں یہ دو یا تین آیتیں جو اپنی خدمت ہیں, کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ آیت مسلمان مجھے نہیں معلوم ہے کہ رسول کی عصمت, یعنی رسول معصوم ہے, رسول معصوم ہے, اور اس میں مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ ان کی عصمت کا دائرہ کیا ہے. یہ آیت بیان کرتی ہے, یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اختلاف معصوم ہے, کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے, رسول جو تم کو دے وہ لے لو, جس سے تمہیں روکے رک جاؤ. اب یہاں تک جب آپ اس آیت کو سن لیا کہ ایک لفظ کا اضافہ کر دوں کہ رسول جس سے تمہیں, جو تمہیں عطا کرے, جو تمہیں حکم دے اس کو فالو کرو, اس کو لے لو, اور جس چیز سے تمہیں روکے تم رک جاؤ, اسی کا نام ہے ولایت. جو رسول اور آئمہ کی ولایت, ولایت یعنی کیا مطلب, ولایت انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا, ولایت کا مطلب کیا, ولایت کا مطلب اتھارٹی, کہ تم سے زیادہ رسول کے پاس اتھارٹی ہے, پاور ہے, اختیار ہے, ہم اور ہم سب سے زیادہ آئمہ کے پاس اتھارٹی, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہے, ولی کا مطلب کیا ہے, اتھارٹی, پاور, یعنی اگر ہمارا ایک کام کرنے کا جیت آ جائے اور حکم خدا آ جائے, حکم رسول آ جائے, حکم اہل بیت آ جائے, تو یہ اتھارٹی ہم سے زیادہ اتھارٹی ہے, ہمارا جیت آ رہا ہے, ایک کام کرنے کا ان کا آرڈر آ گیا, ان کا حکم آ گیا, اب ضروری ہے ان کو فالو کریں. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی, ماں عطا کو وہ رسول, جو رسول تم کو عطا کرے تم چلا مت کرو, خوشو کو لے لو. تو یہ تو ایک سمپل آیت. دوسری آیت, تو یہ آیت تو ایک حد تک صحیح ہے, لیکن دوسری آیت جو اس مطلب کو مزید, اس کے جزیات کو بیان کر رہی ہے اور شدت کے ساتھ, شدت کی سمجھ کی, یہ آیت تو بہت ہی سمپل تھی. اب وہ شدت کا مطلب کیا ہے, ان شاء اللہ جب میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا تو واضح ہو جائے گا. یہ آیت کہ رسول جو تم کو دے وہ لے لو, یہ آرڈر ہے خدا کا, چوائس نہیں ہمارے پاس, جو رسول تم کو دے لے وہ لے لو, تم چلا مت کرو, جو جتنے رسول انکار منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ, اس کو چھوڑ دو. دوسری آیت دیکھے, فلا وربک لا یؤمنون, خداوند متعال قرآن میں جہاں قسم کھاتا ہے, اور ویسے بھی ہر انسان ہر زبان میں جب کسی بات کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی امپورٹینس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے, تو میری اور بات کی امپورٹینس کو جا, اور خداوند متعال اگر کسی مقام پہ اگر قسم کھائے تو اس کا مطلب کہ یہ شدت کتنی زیادہ ہے. فلا وربک, تمہارے رب کی قسم, لا یؤمنون, ابھی تک کیا تھا, ابھی ایک سمپل آرڈر تھا کہ جو رسول کہتے اس کو لے لو, جو جس سے رسول منع کرتے اس کو چھوڑ دو, نہیں, اب دوسرا اسٹیپ بڑھ کر, تمہارے رب کی قسم, لا یؤمنون, ایمان نہیں لے کر آئے, یعنی ایمان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, ایمان کو انکار کیا جا رہا ہے, ایمان کی کو منع کیا جا رہا ہے کہ مومن مومن نہیں ہے, ایمان ایمان نہیں ہے. جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ دو, لیکن بعض اوقات مومنوں کی اخلاقیات میں مومن کی صفات بیان کی جاتی ہے, مومن کو یہ کرنا چاہیے, مومن کو یہ کرنا چاہیے, مومن کو یہ کرنا چاہیے, اور یہ اخلاقی ہے ایمان, یہ اخلاقی ایمان ہے, اور جب اخلاقی ایمان ہے یعنی مراد ثواب, یعنی جو ایک مومن کا حق تھا, جیسے ایک روایت ہے, جیسے ایک روایت ہے کہ لا صلاۃ الا لمن جار المسجد الا فی المسجد, کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جب مسجد کے جوار میں رہتا ہے, مسجد کے برابر میں رہتا ہے, اگر وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نماز نہیں ہے. اچھا, یہ مسجد مراد ہے, نماز جماعت مراد نہیں ہے. نماز جماعت کی فضیلت اپنے مقام پر, یہ مسجد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. مسجد کی فضیلت لا صلاۃ, اس کی نماز نماز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب نماز باطل ہے؟ تو کسی فقیر, کسی مرجع, کسی مجتہد نے یہ کہا تو اس کی نماز باطل ہے, بلکہ جو کمال والی نماز ہے, جو اعلیٰ والی نماز ہے وہ حاصل نہیں ہوگی, جو فضیلت ہے نماز کی وہ حاصل نہیں ہوگی. بس توجہ کریں, اخلاقیات کے ایسے بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ مومن کی نشانیاں, مومن کی نشانی یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ مومن کی نشانیاں, یہ اخلاقی ہے. یہ آیت اس دین میں نہیں بیان کر رہی ہے. خدا کہہ رہے فلا و رب کا, اے رسول تمہارے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ جب ایمان نہیں لے کر آیا. توجہ کیجیے گا, میں ہم نے ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں, اللہ پر ایمان یا اللہ کا انکار, دو چیزیں ہیں. تین چیزیں ہمارے آج کے درمیان, تین چیزیں ہیں, ایک مومن ہے, ایک کافر ہے, ایک منافق ہے. یہ تین چیزیں ہیں. علم الہی میں, علم خدا میں فقط دو چیزیں ہیں, یا مومن ہے یا کافر ہے, بس سلام. حد الوسط واسطہ نہیں ہے. توزیع المسائل میں اگر یہ اقسام بیان کیے گئے تو یہ صحیح مسائل کے لیے کہ کچھ لوگ پاک ہے, ان سے شادی ہو سکتی ہے, میراث ملے گی, وغیرہ وغیرہ. لیکن آخرت کا جو حساب کتاب ہے وہ دو چیزوں کا کرائٹیریا ہے. دو چیزیں ہیں, جنت اور جہنم. یہ دو چیزیں جنت اور جہنم میں دو افراد ہیں, دو ٹائپس ہیں لوگوں کی, ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. حد وسط نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے رب کی قسم کی ایمان نہیں لے کر آئے, یعنی کافر ہے, کفر ہے. اسی لیے مطلب یہ اسی لیے کو کہنے کے لیے بہرحال مشکل مسئلہ ہے, لیکن عام طور پر جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اشاروں کے ناطے کنائے سے بات کر دوں کہ جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا انکار کرنے والا کفر اعتقادی رکھتا ہے. کفر اعتقادی, کفر فقہی نہیں, کفر فقہی نہیں. فقہی لحاظ سے وہ کافر نہیں ہے, لیکن اعتقادی لحاظ سے وہ کافر ہے. اس لیے کہ حد وسط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک یہ ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے, کہ کوئی مومن ہے, کوئی کافر ہے اور کوئی درمیانی ہے. جی نہیں, یس اور نو ہے, ہاں اور نہیں ہے. برابر اپنی تعداد مومن. اب کون ہے جو ایمان لانے والا ہے؟ برابر اپنے بڑا جو مومن ہوا وہ ایمان ہی لے کر آیا. اب مومن کس کو بتا رہا ہے قرآن؟ حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تو آپ نے مولانا یہ تاریخ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو تاریخ مجھے بیان کرنی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے جو تاریخی واقعات رسول کی زندگی میں آخری ایام میں جو رونما ہوئے, کس طریقے سے مسلمانوں نے اس کی تعویلات کی. آیا وہ تعویلات کی کوئی گنجائش ہے؟ انشاءاللہ اس بات کو میں اس وقت اس مقام پر بیان کروں گا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں مقام نبوت اور مقام رسالت کو سمجھنا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ خود اس آیت کے آخر میں جو لفظ ہے وہ یسلم تسلیما, دین نام ہے تسلیم کا, دین نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا, دین نام ہے جو حکم خدا ہے. ایک تو پورے دین ہے, وہاں پورے دین ہے بھی, اور اس سے پہلے اصول دین ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں تسلیم ہونا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان نہیں لے کر آیا. کب ایمان لانے والا کون ہے؟ کہ جب ان کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو جھگڑوں کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے, جو بھی مسائل ہیں جو بھی انسان کی ہدایت ہے وہ صرف اور صرف خدا رسول اور اہل بیت اصحاب علیہ السلام سے ہے. اور اس کے بعد یعنی ہمیں اگر دین معلوم کرنا ہے, خدا کی رضا معلوم کرنی ہے, تو ہمیں خدا اور رسول سے پوچھنا ہوگا. اس کے بعد پوچھ لیا, کافی پوچھ لیا نہیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, کہ رسول نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد دل میں رائے, اب میں الفاظ اس کا ترجمہ کرو, دل میں رائے کے دانے کے برابر مخالفت آئے. توجہ کریں, ایمان کا مسئلہ ہے. فروع دین معصوم نے اگر نماز پڑھنی ہے, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ نے واجبات کو انجام دے دیا, یہ آپ کا ایکشن ہے, آپ کا کام ہے. ایک قلب دل جو خدا کہتا ہے وہ صرف ایمان نہیں لے کر آیا, اگر رسول نے کوئی بات کہہ دی اور دل میں کھٹکا سا ہے, دل قبول نہیں کر رہا ہے, ایک تو پریکٹیکلی کرنا, عمل کرنا, یہ پورے دین سے ریلیٹ ہے. رسول نے ایک بات کہی, بات قبول نہیں ہو رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, قرآن کی طرف بڑا قلم نکل آئی ہوں میں, اے حبیب تیرے رب کی قسم کہ وہ انسان ایمان نہیں لے کر آیا. وہ یسلم تسلیما, اور تمہارے کیے ہوئے احکام کے اوپر یسلم تسلیما کی منزل پر ہونا چاہیے, شرع تسلیم خم ہونا چاہیے. یہ دو باتیں, دو آیتیں, تیسری آیت تو آج کی حد تک جو وہ بات ان شاء اللہ ہم ختم کریں گے, ان شاء اللہ کل اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. تیسری آیت توجہ کریں کہ کیا ہے ہمارا رسول, اخلاق کے کس اعلیٰ مقام پر فائز ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں, ان شاء اللہ یہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اخلاق کس کو کہتے ہیں, ہم اخلاق کہتے ہیں ہر شخص سے ہنس کر بات کرنے کو اخلاق کہتے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. خوش اخلاقی کس کو کہتے ہیں, ہم جو ہنستے ہنس کر بات کرے اس کو ہم خوش اخلاق کہتے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے. اور کس کو کہتے ہیں, ان شاء اللہ دیکھتے ہیں. قرآن کی یہ تیسری آیت کہ رسول توجہ کرے کہ رسول اخلاق کی کس اعلیٰ مقام پر موجود فائز ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا فان ذلکم ولا مستأنسین لحدیث. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں اے ایمان, توجہ کیجیے گا, یہ بہت اہم آیت ہے آگے کے مطالب کو سمجھنے کے لیے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اے ایمان لانے والوں, قرآن ایک عظیم کتاب ہے. قرآن میں جزیات بیان نہیں کیے گئے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان نہیں کیا گیا. قرآن ایک مختصر کی کتاب ہے, اس میں قانون بیان کیا گیا, رول بیان کیا گیا. اب توجہ کریں, اگر ہم ہیں اور قرآن کی یہ آیت ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کی اس آیت کا قرآن میں ہونے اور بہت سارے مسائل تھے, اور بہت سارے مسائل تھے کہ جس کو اگر قرآن شاید ہمارے اعتبار سے اگر بیان کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اب دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے, اس بات سے اس مطلب کی امپورٹینس کو ذرا سمجھے کہ قرآن ایک رول کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا, چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان نہیں کیا گیا, اس کو بیان کرنے کے لیے روایات ہے. کیا کہہ رہے ہیں قرآن, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. مسلمانوں سے سوال ہے کہ یہ قرآن جو قرآن ہے آیا یہ قرآن فقط سن 11 ہجری تک کے لیے محدود ہے یا الی یوم القیامہ قرآن کی تعلیمات چلے گی؟ معلوم ہے قرآن الی یوم القیامہ ہے, جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن جاری اور ساری ہے.
اسی لیے روایتوں میں کچھ کہا گیا کہ قرآن کی مثال شمس اور قمر سے دی گئی ہے. شمس سورج اور چاند سے قرآن کی تشبیہ دی گئی ہے. جس طریقے سے ڈیلی روٹین پر سورج اور چاند قیامت تک چلتا رہے گا, قرآن کی آیات بھی اسی طریقے سے دنیا والے مسائل پر قرآن اسی طریقے سے اپنی شعاؤں کو ڈالتا رہے گا جس طریقے سے سورج اور چاند کی شعائیں اہل زمین پر نازل ہوتی ہے. قرآن الہی یوم القیامہ ہے. ان آیات کو چھوڑتے ہوئے کہ جو یقینی طور پر آیات نقص ہو گئی, جس کو خدا نے خود ہی نقص کر دیا, کیوں نقص کیا, وہ اپنے مقام پر لیکن توجہ کرے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان لانے والوں, اے ایمان لانے والوں, نبی کے گھر میں داخل مت ہونا, الا یؤذن لکم, جب تک تمہیں اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں داخل مت ہونا. آسان یہ خود ایک نقطہ ہے, قابل توجہ نقطہ ہے کہ یہ قرآن جب قیامت تک جاری اور ساری ہے تو اب رسول, جب تک رسول موجود تھے تو رسول کا اذن چلے گا. اگر رسول نہیں ہے تو کسی اذن سے ان کو وہاں پہ دفنایا گیا؟ یہ غلط موضوع کہ خود آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی ایک تقریر میں, اپنی ایک تقریر میں جو درج خالد کی تقریر ہے, ملائے عام میں ہے, نہ کہ کسی بند کمرے میں انہوں نے تقریر کی ہے, کہ اسی آیت یا اس آیت کی مانند آیات بیان کرتی ہے کہ جو اس طریقے سے ایسی جگہ پر اگر دفنایا جائے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. ابھی دیکھیے, توجہ کریں, فی الحال یہ موضوع نہیں ہے. یا جو زمین عام اللہ تسکل بوئی تو اللہ تسکل بوئی تو نبی اللہ نے اردو اللہ کو توجہ کریں گے, ہمارا رسول اخلاق کی کس منزل پر پہنچا ہوا ہے, اور قرآن ایک چھوٹی سی بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی اپنی قانون کی کتاب میں قرآن کی آیت کو لے کر آ رہا ہے. اس لیے قرآن ایک مطلب بیان کرنا چاہتا ہے, قرآن ایک قانون دینا چاہ رہا ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ قرآن کی آیت, اے ایمان لانے والوں, جن لینے کا اس آیت کا خلاصہ بیان کر دوں کہ اے ایمان لانے والوں, اللہ کے رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا. جب تم کو دعوت مل گئی, جب تم کو دعوت دے دی گئی, سب خود داخل ہو جاؤ. ویسا قائم تم پر دشن, جب تم نے دعوت مل گئی داخل ہو جاؤ گھر میں, جب گھر میں داخل ہو گئے کھانا تناول کیا پنکھے سے اٹھو جاؤ. نہ کہو کہ ہم یہاں پہ برکتیں لینے آئے ہیں, باتوں کا روتے پھر ہم تو کیا برکت دیں گے, لیکن بہرحال مومنین کا حسن زن ہوتا ہے ہمارے بارے میں, لیکن یہ تو قرآن رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. ترین نظر توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, توجہ کرے گی, یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے, یہ آیت کس مطلب کو بیان کر رہی ہے, اس میں کون سا قانون ہے, کیا بات کر رہے ہیں بھائی. کوئی تاریخ میں بہت سارے واقعات رسول کے واقعات بھی تاریخ میں بیان کیے گئے, لیکن توجہ کریں, اے ایمان لانے والوں داخل مت ہونا, جب اجازت مل جائے تو داخل ہو جانا, جب کھانا کھا لو تو اٹھ کر چلے جانا. بلا مستان سے حدیث اور بیٹھ کے گپے مت لگاتے رہنا, بیٹھ کے یہ گپے بلا مستان سے حدیث, یہ حدیث یعنی یہ بات بات چیت جس کو ہم بازاری زبان میں گپے لگانا. تمہارا اس طریقے سے رسول کے خدمت میں بیٹھنا بات چیت کرنا یہ رسول کو اذیت دیتا ہے, یہ رسول کو اذیت دیتا ہے. تو ابھی تک مجھے بتائیے کون سی ایسی اسپیشل بات کی جا رہی ہے, کون سی اسپیشل بات کی جا رہی ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں کے بھی مسائل ہیں, کبھی کوئی بے موقع آ گیا یا با موقع آیا لیکن اٹھ کر یہی جا رہا, تو ہم نے کسی طریقے اس کو کہہ دیا بھائی ہمیں جانا ہے, ہم جانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اخلاق کی ختمی مرتبہ, وہ اخلاق کی ختمی مرتبہ. جو کائنات کا بادشاہ ہے, کائنات کا بادشاہ ہے جو, وہ رسول خدا کے بارے میں قانون کی کتاب میں اس انداز سے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اگر تم آؤ کھانا کھاؤ, کھانا کھا کے اٹھ کر چلے جاؤ, باتیں مت کرو, اس سے رسول کو اذیت ہوتی ہے.
رسول کا عجیب ہوتی ہے تو رسول نے توحید کا پیغام دیا, رسالت کا پیغام دیا, ولایت کا پیغام دیا, نماز بیان کی,
بہت عجیب بیان کیا,
اور یہ بھی رسول بتا دیں.
رسول کہتے مجھے عجیب ہو رہی ہے, قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو حیا میں توجہ کریے, اخلاق رسول کے اخلاق کو ہم ملاحظہ کریں, آگے رسول کے اخلاق کو ہم جب دیکھیں گے, دیکھیں رسول کا اخلاق مگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, رسول کی کل سیرت کل زندگی مکمل زندگی رسول کا اخلاق ہے. لیکن یہ قرآن ایک بات بیان کر رہا ہے, کیا بیان کر رہے ہیں قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بیٹھے ہو بات چیت کر رہے ہو, رسول کو یہ چیز اذیت پہنچا رہی ہے, لیکن وہ کمال کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا رسول نہیں کہے گا تم سے کہ اٹھ کر چلے جاؤ, تو یہ صحیح نہیں ہو, وہ حیا محسوس کرتا ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق, لیکن خدا حق بیان کرنے سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا ہے, لیکن رسول اس بات کو بیان کرنے کے حیا محسوس کرتا ہے. کہو تو کیا آپ نے کہ رسول وہ مکارم الاخلاق, وہ اخلاق کا مجتمع, کہ رسول فقط و فقط یہ بیان نہیں کر سکتے کہ تمہارا یہ بیٹھنا حیا محسوس کر رہا ہے, قرآن نظر انداز کر دے گا. بہت سارے مظالم ہوئے خاندان اہل بیت کے اوپر, توجہ کیجیے گا, بہت سارے مظالم ہوئے خاندان اہل بیت اثار الاسلام پر. اس سے کون سی بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان شاء اللہ کی مزید تفصیل آگے بیان کی جائے گی, لیکن توجہ کریں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاق کا مجسمہ, وہ مظالم اخلاق کے اعلیٰ اور معراج پر پہنچی ہوئی شخصیت, وہ آنے والے مہمان کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اٹھ کر چلے جاؤ. اب چونکہ یہاں تک بات بیان کر دی تو ایک جملہ پکڑ سنتے جائیے, اس کے بعد رب سے مسائل جیسے آپ کی حد تک گفتگو کو مکمل کریں. توجہ کریں, وہ رسول ہماری گفتگو سے ریلیٹ کرتا ہے, لہٰذا اس جملے کے ذریعے سے آغاز کر دوں, اگرچہ یہ واقعہ بعد کا واقعہ ہے. توجہ کیجیے گا, وہ رسول جو ایک جملہ پکڑے تھے, تاریخ میں دیکھ لیجیے صحیح اور معتبر ترین مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے, جب مسلمانوں نے قلم و زبان کے بعد اختلاف کیا رسول کے درمیان میں, تو رسول کی تاریخ کو رسول میں بیان کیا گیا, معتبر اور صحیح ترین کتابوں میں بیان کیا گیا کہ رسول نے کیا کہا, قومو عنی, کھڑے ہو اور اٹھ کر چلے جاؤ. وہ اخلاق رسول کا جس کو قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ آنے والے مہمان کو رسول خدا حیا محسوس کرتا ہے, تم اپنے گھر سے نکالے, اور گھر سے نکالنا تو گھر سے نکالنے کے مختلف طریقے ہیں, لیکن صحیح ترین اور معتبر ترین کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ جب رسول کے سامنے جھگڑا کیا مسلمانوں نے, یہ ان مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت, خود اب قرآن کی وہ آیا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا, آپ اس کو خود بخود تبدیل کیجیے گا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو کہتے ہیں اس کی چونچرا مت کرو, اس میں اختلاف مت کرو, اور جس سے قرآن آ کرتے اس میں رک جاؤ, اس میں چونچرا مت کرو, وہ یسلم و تسلیمہ, اور وہ دوسری آیت کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ جب رسول کوئی حکم دے دے, رسول جب بات کہے تو چونچرا کیا جائے, بلکہ یسلم و تسلیمہ, رسول کی بات پر تسلیم ہو جانا چاہیے. یہ قرآن کی واضح آیات بیان کر رہی ہے, کس بات کو بیان کر رہی ہے؟ قرآن کی یہ واضح آیات بیان کر رہی ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے والا کافر ہے, رسول کی بات کو نہ ماننے والا ایمان کے درجے سے خارج ہے. اگر رسول کی بات کو اگر وہ نہیں فالو کرتا ہے تو وہ لیاقت نہیں رکھتا ہے, وہ لائق نہیں ہے اس بات کا کہ رسول کا جانشین قرار پائے. اور یہی تاریخ بنت رسول میں یہ جو 75 یا 91 دن کی جو تاریخ ہمارے سامنے رقم کی بنت رسول نے, مگر اپنے حق دنیاوی حق کو لینے میں ہی ہو گیا, وہ کیا فقط و فقط اپنے شوہر کی ظاہری حکومت اور ظاہری قدرت کو چاہتی تھی, کیا موضوع, جو مسلمان مومن تو درکنار, مومن تو بہت دور کی بات ہے، جو مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ بیوی اپنے ذاتی مال کے لیے، اپنی ذاتی مالی دنیا کے لیے نعوذ باللہ من ذلک، ہرگز نہیں۔ اب توجہ کریں، وہ رسول جو کائنات کا بادشاہ ہے، شاید اس زمانے میں مسلمانوں کو رسول کی اتنی اہمیت نہیں معلوم تھی، آج کے مسلمانوں کو تو معلوم ہے۔ آج کے مسلمان، کوئی مسلمان مسئلہ کو، کوئی بھی مسلمان مسئلہ کو، وہ رسول کی عظمت کو جانتا ہے، جانتا ہے رسول کی عظمت کو۔ اس زمانے میں شاید مسلمانوں میں رسول کی عظمت اور رسول کی معرفت نہیں تھی، لیکن آج کا مسلمان جانتا ہے۔ تو کیا ہے یہ ایام فاطمیہ؟ یہ ایام فاطمیہ نام ہے اس بات کا کہ باطن کے چہرے سے نکاح کو اٹھانا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ باطل باطل رہے، حق چھپا ہوا رہے، تو وہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ان واقعات اور ان مسائل پر ہمیشہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور قیامت کے دن رسول خدا کو جواب دینا ہے۔ یعنی وہ بنت رسول نے، توجہ کریں، وہ بنت رسول جو حدیث قدسی کے بقول، حدیث قدسی کے بقول وہ بنت رسول کہ جو اس مقام عظما تک پہنچی ہوئی تھی کہ حدیث قدسی اس طریقے سے بیان کرتی ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اے حبیب اگر فاطمہ جیسا نہ ہوتی تو اے حبیب تم کو اور علی کو میں خلق نہ کرتا۔ وہ مقام یہ فضیلت بنت رسول کا کہ کائنات کو، دنیا کو جو خلق کیا گیا جن کے سبب سے، جن کی وجہ سے، حد تک حبی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل اپنے مقام پر حدیث کی۔ لیکن آپ دیکھیں مظالم کی انتہا، دیکھیں ایسی ہستی کو، ایسی بیوی کو کہ جن کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائے، جن کے احترام میں رسول اپنے گھر کے دروازے تک استقبال کے لیے جائے، اپنی مسند پر بٹھائے، جن کے ہاتھوں کا بوسہ لے، کیا کیا تاریخ ہے؟ تاریخ نے ان کو دربار میں بلایا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تمہاری رسول کی بیٹی ہے، دربار میں بلایا جا رہا ہے، سب دربار کی حد تک نہیں، دربار میں بلایا گیا، بیوی نے ایک چیز کا مطالبہ کیا اور آئے تشہیر کا انکار کرتے ہوئے رد کر دیا۔ اب بیوی اتنی مجنون، اتنی غریب کہ شہر مدینہ میں، شہر مدینہ میں، مدینہ سے جو رسول کا شہر ہے، ارے جہاں جس کا باپ بادشاہ ہو کی طرح زندگی گزارتا ہو، جہاں پر بنت رسول شہزادیوں کی طرح رہتی ہو، آج یہ وقت آ گیا کہ بنت رسول اپنے مطالبے کے لیے گواہوں کو لے کر آ رہی ہے، تو گواہوں کو کیا تاریخ ہے؟ اس کے بعد اب کیا چاہیے؟ ہم چھوڑ دیتے سفید باپ کو، ہم چھوڑ دیتے اعلان ولایت اور اعلان نظیر کو، ہم سارے مسائلوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، بنت رسول کو تم دربار میں بلا رہے ہو، ان کی گواہیوں کو رد کر رہے ہو۔ ہاں جو بھی کہوں گا بس ادا کرو، چلے گھمائیں چلے گھما کے مناسب سے جی جی کیا بارگاہ میں، یاد رکھیے گا سن 11 ہجری کے جو مسائل ہیں نا، روایت کے مطابق بیوی شہزادی کونین پر ہونے والی مصیبتیں روایتوں کے بقول کربلا سے بڑی مصیبت، کربلا سے بڑی مصیبت۔ لیکن ہاتھ جو بھی کہوں گا بیوی، آپ کو دربار میں بلایا، آپ دربار میں گئی، اپنی قریبوں، اپنی چاہنے والوں کی ضرورت میں گئی، مکمل حجاب کے ساتھ کی، ارے کسی کو آپ کے نظر نہیں آ رہے تھے،
لیکن آج تو یہ ہوگا بی بی آپ دربار میں گئی لیکن آپ کی بیٹی زینب کبرا زیاد کا دربار یزید مرعون کا دربار ارے مقصد بیان کرتا ہے دخلت زینب علی ابن زیاد ارے جناب زینب کبرا جناب زینب کبرا ابن زیاد کے دربار اس عالم میں جا رہی ہے تو جو کسی کا مقصد نے کیا بیان کیا جناب زینب میں ابن زیاد کے دربار میں جا رہی ہے اللہ اللہ بے مقام کا حدر ہے جس مقام کا حدر ہے ارے دشمنوں سے بڑا ہوا دربار دشمنوں سے بڑا ہوا دربار ایک مرتبہ مقصد کا جملہ ہے بیوی کے بیوی کے چہرے پر نقاب نہیں ہے سر پر مکنا نہیں ہے ہائے بیوی نہ محرموں کے درمیان جائے تو کس طرح جائے آپ جانتے ہیں نا آپ جانتے ہیں یحییٰ معظم نے روایت نقل کی تھی کہ جب جب رسول کی رحلت کے بعد فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین زینب کبریٰ کو جب نانا زیارت کو لے جایا کرتے تھے تو رات کی تاریخی ہوتی تھی رات کی تاریخی ہوتی تھی دائیں طرف حسن مصطفیٰ بائیں طرف حسین امیر المومنین آگے آگے ہوتے تھے جب روضہ رسول کے قریب پہنچتے تھے دیے کی نور کو بجھا دیا جاتا تھا ارے ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ نے گھبرا کر گھبرا کیا بابا اس انداز سے زیارت کا مقصد کیا ہے میرا مولا کہتا ہے بیٹا حسن علی برداشت نہیں کر سکتا علی برداشت نہیں کر سکتا ارے کسی نہ محرم کی نگاہ میری بیٹی زینب کبریٰ کی جان شہزادی ارے جب ہم دربار میں گئی بڑی بڑا سنگ ہوا شاید رسول کی بیٹی کو دربار میں بلایا گیا لیکن بیوی آپ کی بیٹی زینب کبریٰ اتنے کیا کے دربار میں زینب کبریٰ جا کر دشمنوں کا پلوا ارے مقصد بیان کرتا ہے سلطنت والیا حکومت والا زینب کبریٰ اپنے آپ کی آپ سینے سے اپنے چہرے کو چھپائے آپ کی روپ سے بیوی اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے ایک مشہور مرجے ایک مشہور مرجے کے سامنے اس روایت کو پڑھا گیا ارے شہزادی زینب کی معرفت ہوتی اس مصیبت سے مر جاتے ایک مرجے کے سامنے اہل ممبر نے اس روایت کو بیان کیا اہل ممبر مصیبت آگے بڑھنا چاہتا تھا مصیبت آگے بڑھنا چاہتا تھا اس مرجے نے کہا اے جو اہل ممبر ارے زینب کی اس مصیبت سے رونے کا ہم نہ کر لو پڑھ سکتے پڑھ سکتے کسی سے پورا کر دیا
Thank you.